سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص صدیق و رفیق سفر و حضر صدیق وقت قلب در زمان حضرت اقدس حضرت مولانا سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مقدہ کے اشعار ہیں. شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں. ایک اللہ کی معرفت رکھنے والا زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں ہے کس نظر سے دیکھتا ہے, اس کی کچھ کیفیتیں اشعار میں ہیں. شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں. شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں. سحر نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں. سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں. شب اختر کو جو سو جانے عنایت تو سب تم پر فدا کر دے. جو سو جانے عنایت تو سب تم پر فدا کر دے. جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے. جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے. یاد تو ہے دوست جانے جان سمجھتے ہیں. ہم کی یاد کو ہے دوست جانے جان سمجھتے ہیں. ہمارے ہمارے رنگ طاعت کو ایمان پر خاتمے کے سات نسخے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے جو چھاپ دیا گیا ہے۔ یہ حسن خاتمہ کے سات نسخے ہیں، بہت ہی آسان ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان پر عمل کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے گا، جو ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کامیابی نہیں۔ لاکھوں عیش و عشرت، لاکھوں دولت، لاکھوں نوکر چاکر، فیکٹریوں کے باوجود اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ انسان بالکل فقیر ہے، بالکل فٹیچر ہے، اور یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بالکل مالی طور پر فقیر ہے، ہر لحاظ سے کمتر ہے، لیکن حسن خاتمہ اگر نصیب ہے تو یہ سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑا کامیاب ہے۔ ایمان پر خاتمے کے سات نسخوں میں سے حسن خاتمہ کا پہلا نسخہ اللہ والی محبت۔ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے خاتمہ یعنی ایمان پر موت کا پہلا نسخہ پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا جو بخاری شریف کی کتاب الایمان کی حدیث کا جز ہے، اور وہ تھا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَ اللَّهِ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ حلاوت ایمانی پا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے لیے محبت کہاں زیادہ ہوتی ہے، مارکیٹوں میں، تجارت گاہوں میں، دفتروں میں، یا جہاں دینی اجتماعات ہیں، جہاں دین کے خادم ہیں جن کو آپ اللہ والا کہتے ہیں یا اللہ والوں کا خادم کہتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اللہ والی محبت کا فرد کامل آپ کو یہیں اللہ والوں کے پاس ملے گا، باقی سب جگہ کہیں خون کا رشتہ ہوگا، کہیں بزنس، کہیں تجارت وغیرہ، کوئی نہ کوئی غرض ہوگی۔ تو اللہ والی محبت کی پانچ شرائط ہیں، اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والی محبت کے لیے پانچ شرطیں ہیں، لا يحبه لغرض ولا عرض ولا عوض ولا يشوب محبته حظ دنیوی ولا امر بشری بل محبته تكون خالصة لله تعالى۔ نمبر ایک، وہ محبت کسی غرض نفسانی کے لیے نہ ہو۔ نمبر دو، دنیا کی دولت اور مال و متاع حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ نمبر تین، کسی معاوضے اور بدلے کی امید پر نہ ہو۔ نمبر چار، کسی دنیاوی لذت کے لیے نہ ہو۔ نمبر پانچ، بشری تقاضے سے پاک ہو۔ دنیاوی حدود اور امر تقاضائے بشریت سے محبت نہ ہو، جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ تقاضائے بشریت ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یہ تقاضائے بشریت ہے۔ مگر اللہ والوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں سے لوگ اللہ کے لیے جمع ہو جائیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پر ایک خاص نور ہوگا اور وہ نور کے منبر پر بیٹھیں گے اور انبیاء اور اولیاء ان پر رشک کریں گے، اس حیثیت سے نہیں کہ ان کا درجہ بڑھ جائے گا، بلکہ ان کی بے فکری کی حیثیت سے، کیونکہ انبیاء کو تو اپنی اپنی امت کا غم ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک دینی اجتماع ہے اور آپ لوگ مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے دینی اجتماع جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لے، تو انشاءاللہ یہ بشارت ہم سب کو نصیب ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بشارت کے صدقے میں ہم سب کے لیے چہرے پر نور اور نور کے منبر کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اب ایمان کی حلاوت کی خاصیت پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک روایت پیش کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حلاوت ایمانی بخشیں گے پھر اس کو کبھی واپس نہیں لیں گے، لہذا اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ تو آپ کو حسن خاتمہ کا ایک نسخہ مل گیا کہ جس اللہ والے سے مناسبت ہو وہاں آنا جانا رکھیے، اس سے محبت رکھیے، یہ نسخہ نمبر ایک ہو گیا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو یہ نسخے اکٹھے کہیں نہیں ملیں گے، بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے اور بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل خاص ہوا کہ میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ سات آسان نسخے نکالے ہیں۔ پہلا نسخہ کتاب الایمان بخاری شریف سے ہے اور میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی نقل کر دی، یہ اتنے بڑے محدث عظیم خود لکھتے ہیں کہ جس کو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت رکھنے کی برکت سے حلاوت ایمانی مل گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حسن خاتمہ ہوگا۔ پہلے نسخے کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابھی وقت کم ہے اور آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میرا معمول ہے کہ حدیث کے راوی کے حالات بھی تھوڑے سے پیش کر دیتا ہوں، پھر بھی مختصراً حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حالات پیش کرتا ہوں۔ تو پہلی حدیث جو سنائی تھی کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اس کو حسن خاتمہ ملے گا، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس 10 برس کے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تھیں، پھر 10 برس کی عمر سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ آخر من مات بالبصرۃ من الصحابہ، کہ یہ بصرہ یعنی بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ ہے نظر کی حفاظت ہے۔ اب دوسرا نسخہ سن لیجیے،
دوسرا نسخہ کنز العمال میں ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حسن خاتمہ کا یہ دوسرا نسخہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ اگر ایمان پر موت نہ ہوئی تو ساری عبادت، تہجد، فکر، اشراق سب بیکار ہو جائیں گے. اس لیے ایمان پر مرنے کا نسخہ ذرا غور سے سن لیجئے، پھر کہتا ہوں کہ انہیں اکٹھا کہیں نہیں پاؤ گے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کہیں اکٹھا مل جائے، لہٰذا میں دور دور سے ڈھونڈ کے لایا ہوں. دوسرے نسخہ میں نے کنز العمال سے تلاش کیا، جو 18 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے. اس کے مصنف عظیم محدث علامہ علاء الدین جونپوری برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، المتقی الہندی کے نام سے مشہور ہیں. اس کتاب کا عربوں میں بھی غلغلہ مچا ہوا ہے. کتنی عظیم الشان ہے کہ بیروت سے شائع ہوئی ہے یہ حدیث. اس کی جلد نمبر 5 میں ہے، لیکن پہلے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ شیخ ولی الدین مشکات کی اسماء الرجال کے مصنف کا قول بتا دوں کہ یہ اسلام لانے والے چھٹے صحابی ہیں. کانا سادسن فی اسلام، اور ایک روایت میں خود فرماتے ہیں کہ میں چھٹا مسلمان. خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا تھوڑا سا حال بیان کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کیسا ارشاد ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث قدسی، ایک غیر قدسی. حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ والکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہو اور اس کے راوی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظر بچائی. دیکھو، اللہ کے خوف سے نظر بچانا ہے، ابا کے ڈر سے، یا مقتدی امام صاحب کے احترام سے، یا امام صاحب مقتدی کے احترام سے نظر نہ بچائیں، بلکہ کوئی اور وجہ نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف سے اس نے بد نظری کے گناہ کو چھوڑ دیا کہ اس حسین کو اللہ کے خوف سے نہیں دیکھوں گا تو اس کو کیا انعام ملے گا. ابدلتہ ایمانن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اپنے قلب میں ایمان کی حلاوت پا جائے گا. جب ایمان کی حلاوت پا جائے گا تو وہی فیصلہ مولا علی قاری والا یہاں بھی لگا لو کہ لا یخرج منہ ابدا. جب اللہ تعالیٰ نظر بچانے پر ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے تو پھر حلاوت ایمانی ایک دفعہ دل میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں مل جائے گی. بس اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. تو دو نسخے ہو گئے، حسن خاتمہ کا پہلا نسخہ تو اللہ والوں کے پاس ملے گا، اور دوسرا یعنی نظر کی حفاظت کا نسخہ اسٹیشن پر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ایئر ہوسٹسوں کے سامنے اور ہوائی جہازوں میں ملے گا، اور اس کے فیصلے بازاروں میں ہوتے ہیں. لو بھائی، بازاروں میں ولایت تقسیم ہو رہی ہے، لوٹ لو لوٹ لو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. حسن خاتمہ کا تیسرا نسخہ ربنا لا تزغ قلوبنا الی آخر، یہ دعا مانگنا. اب تیسرا نسخہ سن لیجیے. تیسرا نسخہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کیجیے. اس دعا میں رحمت سے مراد ہی حسن خاتمہ ہے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ المراد بهذه الرحمہ التوفیق للثبات علی الحق، اس رحمت سے مراد حق پر قائم رہنا ہے. جب ہم حق پر قائم رہیں گے تو اسی پر موت نصیب ہوگی انشاءاللہ. وہب لنا یعنی ہبا کیوں فرمایا؟ جیسے کوئی آپ کو مکان ہبا کر دے. ہبا کے معنی ہے بلا معاوضہ، ہدیہ، تحفہ. تو بخشش کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ 70-80 سال تک تم جو روزہ نماز کرتے رہے وہ محدود عمل ہے، تو قاعدے کی روح سے محدود عمل پر تم کو محدود جنت ملنی چاہیے تھی. یعنی 70-80 برس کی جنت میں رکھ کر پھر تم کو نکال دیا جاتا کہ جنت سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، لیکن تم کو جو غیر محدود جنت ملے گی تو وہ یقیناً ہماری طرف سے ہبا ہے. لہذا جب جنت بلا معاوضہ ہے، اس کا معاوضہ تم دے ہی نہیں سکتے، تو ہبا سے مانگو، کیونکہ ہبا معاوضہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی نعمت مل جائے. ایمان کا خاتمہ جب ایمان پر خاتمہ یعنی ایمان پر مرنے کی نعمت صرف اور صرف ہماری بخشش سے ہوگی۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہبا کا لفظ استعمال کرنے میں مقصد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ ہبا نازل فرما کر بتا دیا کہ جس کو ایمان پر خاتمہ ملے گا تو یہ محض اللہ کا فضل ہوگا، تمہارا عمل اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فضل محض ہے۔ اور اللہ کے اس فضل میں وجوب کا شائبہ بھی مت رکھنا، یعنی تمہیں یہ نہ شک شبہ ہو کہ یہ ہمارا استحقاق بنتا ہے، کیونکہ تم پر فضل فرمانا اللہ پر واجب نہیں ہے۔ اور انکا انت الوہاب معرض تعلیل میں ہے، یعنی ہم ہبا اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ بہت دینے والے ہیں۔ انکا جملہ تو اسمیہ ہے مگر معرض تعلیل میں ہے، لانکا کے معنی میں ہے، یعنی ہم آپ سے یہ رحمت اس لیے مانگتے ہیں لانکا انت الوہاب کیونکہ آپ وہاب ہیں۔ ورنہ آدمی کو شبہ ہوتا کہ بہت سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں تک دیں گے؟ فرمایا کہ سب مانگو، ہم بڑے دینے والے ہیں۔ تو حسن خاتمہ کے تین نسخے ہو گئے، ایک اللہ والی محبت، دوسرا نظر کی حفاظت، اور تیسرے یہ دعا مانگنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ہر نماز کے بعد مانگیں۔ چوتھا نسخہ مسواک کرنا ہے، اب اس کے بارے میں بھی دلیل لے لیجیے۔ صلاتم بسواکن افضل من سبعین صلاتن بغیر سواکن، مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں غفلت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فضائل کے آخر میں لکھتے ہیں، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، اور مسواک اس سنت میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ روح آسانی سے نکلے گی، سنت کی برکت سے روح نکلنے میں تسہیل ہو جائے گی، اور زندگی میں مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت یاد کرا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہاں کہاں ڈھونڈنے سے مجھے یہ قیمتی نسخے ملے ہیں، یہ کسی ایک جگہ سے نہیں ملے۔ شامی دیکھتے ہوئے جہاں جہاں سے جو چیز ملی ہم اس کو جمع کرتے رہے، قطرہ قطرہ جمع کرتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ اگر وہ ہم پر فضل نہ کرتے تو اتنی بڑی بڑی کتابوں میں سے کوئی چیز ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، جیسے سمندر میں اترنے کے بعد موتی تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں تو ان کا کرم ہے، ورنہ اتنے بڑے سمندر میں چھوٹا سا موتی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ تو چار نسخے ہو گئے، پانچواں نسخہ ہے صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ غریب مسکین عزیز و اقارب طلباء کرام علماء کرام مدارس مساجد جہاں بھی کوئی موقع ہو پیچھے مت رہو، کچھ نہ کچھ خرچ کر دو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ 1 لاکھ ہی دو، 1 روپیہ ہی دے دو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یہ بھی بہت ہے۔ مگر کسی پیشہ ور بھکاری کو نہ دو جو چوراہے پر بیٹھتے ہیں، جہاں سگنل شو ہوا اور کار رکی تو یہ پہنچ گئے۔ یہ لوگ بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں، یہ میری تحقیق ہے، کیونکہ میرے پاس ایک مریض آیا تھا جو بالکل معذور تھا، پاپوش نگر میں ایک قبر پر بیٹھا رہتا تھا، میں اس زمانے میں ناظم آباد میں رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ معذور آیا کہ مقوی معجون دے دیجئے، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بہت پیسے لگیں گے، کہا کہ پیسوں کا غم نہیں، جتنا چاہے روپیہ لگے میں بینک سے لے آؤں گا۔ تب مجھے یقین آیا۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ پیشہ وروں کو دینا جائز نہیں، جو بے حیا بن جائے، بھیک مانگنا جس کا پیشہ بن جائے، رات دن لنگڑے لولے کو کندھے پر بٹھا کر پھر رہے ہیں، مستقل کمائی کر رہے ہیں، اور اجمیر شریف میں ایک اور ظلم کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم تو بڑھتا جاتا ہے مگر سر چھوٹا رہ جاتا ہے، جسم بڑا ہو جاتا ہے اور سر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ پھر ان کا نام رکھا کہ یہ دولے شاہ کے خاص چیلے ہیں اور بڑے مقرب لوگ ہیں، اور ان کو کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ بھیک مانگنے کے لیے اتنا عظیم ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب دلوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو صدقے کے بارے میں مشکات کی روایت ہے کہ اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، سوء کے سین پر زبر پڑنا افضل ہے، کیونکہ پیٹ بھی پڑ سکتے ہیں۔ میتۃ السوء، صدقہ اللہ کا غضب ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں حسن خاتمہ کا لفظ تو آیا نہیں، مگر سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ جب بری موت نہیں ہوگی تو اچھی موت ہی ہوگی۔ لیکن پھر بھی آپ کو شبہ ہے تو میں محدثین کا قول نقل کر لیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح لمعات میں فرمایا ہے، لمعات بضم میں لام ہے، میں اس کو بہت دن تک لمعات بفتح لام پڑھتا رہا، بڑی تحقیق کے بعد ضمہ ملا، تمام لغات و قاموس وغیرہ دیکھی، بنگلہ دیش میں بھی تحقیق کروائی، اس کے باوجود ہمارے اہل علم حضرات علماء کرام کو کوئی اور تحقیق ہو تو ہمیں خبر کر دینا۔ فرماتے ہیں تدفعو بی تتصو ای تدفعو سوء الخاتمہ، یعنی صدقہ سوء خاتمہ کو دفع کرتا ہے، یعنی برا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ علی قادی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بھی سن لیجئے۔ اللہ علی قادی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مقات میں اس حدیث کے دو فائدے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فی الحال جتنی بلائیں ہیں ان کو دور کر دے گا، اور پھر فی المآل یعنی آخر میں سوء خاتمہ کو دفع کرے گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو انعام بیان کر دیے، ایک انعام حالی اور ایک انعام مآلی، یعنی انجام کے لحاظ سے، یعنی جتنی بلائیں فی الحال ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور فی المآل یعنی آخر میں بری موت سے بھی بچائے گا۔ اس لیے صدقہ دیتے وقت جسمانی اور روحانی دونوں امراض سے بچنے کی نیت کر لیں۔ روحانی امراض مثلاً کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے تو اس سے بچنے کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان بلاؤں سے نجات پا جائے گا۔ تو جسمانی اور روحانی عافیت کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ ایک آدمی عیش میں ہے، مرغ کھا رہا ہے، ایئر کنڈیشن میں ہے، مگر نافرمانی میں مبتلا ہے تو عافیت میں نہیں ہے۔ عافیت نام ہے کہ کوئی جسمانی مصیبت بھی نہ ہو اور کوئی روحانی مصیبت یعنی گناہ کی عادت میں بھی مبتلا نہ ہو، معافیت سے بھی حفاظت ہو اور مصیبت سے بھی حفاظت ہو۔ لہذا جب دعا مانگیے تو اللہ سے اس طرح سے دعا کیجیے کہ اے خدا ہمیں ہر مصیبت سے بچائیے اور ہر معافیت سے بچائیے۔ آپ بتائیے جو گناہ میں مبتلا ہے کیا وہ عافیت سے ہے؟ مرغ کے لقمے کے ساتھ اگر دل پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو رہا ہے، جیسے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو گلاب جامن اور لڈو کھلاؤ اور کلکٹر کی سیر کراؤ اور پھر پھانسی دے دو، اب وہ پھانسی کا ملزم سرکاری گاڑی پر کلکٹر کی ہوا کھا رہا ہے، گلاب جامن اور آئس کریم کھا رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ عافیت میں ہے؟ نہیں۔ لہذا جو نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہے، چاہے اس کو بادشاہت کی نصیب ہو، وہ ہرگز عافیت میں نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑی عافیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچائیں۔ جو کسی گناہ کی عادت سے نجات پا جائے تو بادشاہت ہے بادشاہت، سمجھو اسی دن اس کو سلطنت مل گئی۔ مصیبت پر تو ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن معافیت پر کیا ملتا ہے؟ معافیت پر اجر تھوڑی ملے گا، سوائے پٹائی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑی رقم ہو تبھی وہ صدقہ ہوتا ہے، نہیں، چھوٹی رقم ہو چاہے ایک روپیہ ہی ہو، اپنے کسی دوست کو ایک مسواک ہدیہ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ صرف صدقہ فطر، زکوٰۃ، نذر اور کفارے ہی کو صدقہ سمجھتے ہیں، جیسے روزے توڑ دیا تو 60 دن کا کفارہ پوچھتے ہیں۔ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں نفلی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ مگر اپنے ماں باپ اور شیخ کو صدقہ اپنے شیخ کو دیتے وقت صدقہ یا کسی ثواب کی نیت نہ کرے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو، جیسے کوئی اپنے ابا کے لیے کپڑے کا جوڑا بنوائے، کرتا پاجامہ پیش کرے اور ابا پوچھیں کہ تم نے یہ کس لیے بنوایا ہے، اور بیٹا کہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں، تو باپ کہے گا کہ مجھے خیرات دیتا ہے ظالم، میں نے تجھے بچپن سے اسی لیے پالا پوسا ہے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادب لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے شیخ کو کوئی چیز دو تو اس میں یہی نیت کرو کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ ارے دوستو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقات کی جلد نمبر 4 میں لکھا ہے، ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عمل الثقلین، کسی مومن کا دل خوش کر دینا جن اور انس کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ تو جب عام مومن کا دل خوش کرنا اتنا عظیم و شان فضیلت رکھتا ہے تو شیخ اور ماں باپ اور استاد کا دل خوش کرنا ان کا تو اور زیادہ حق ہوگا۔ تو حسن خاتمہ کا پہلا نسخہ تھا اللہ والوں سے محبت اور ان کے پاس آنا جانا۔ اگر اللہ نہ ملے تو ان کے غلاموں کی صحبت کو غنیمت سمجھو جو اللہ والوں کی صحبتوں میں رہے ہوئے ہیں۔ جیسے گیہوں نہ ملے تو بوسی کو غنیمت سمجھتے ہو یا نہیں، اور پانی نہ ملے تو مٹی پر تیمم کر کے جو نماز پڑھتے ہو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے یا نہیں، اس میں کچھ نقصان بھی نہیں آتا۔ لہذا اہل اللہ اور ان کے خادموں کے پاس آنا جانا رکھو اور ان سے محض اللہ کے لیے محبت رکھو۔ ویسے تو جس مسلمان سے بھی محبت کرو اللہ ہی کے لیے محبت کرو، لیکن چونکہ یہ اللہ والے اللہ والی محبت کا فرد کامل ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے قلب کا یقین آپ کے قلب میں اترے گا، اس لیے اس پر زیادہ زور دیتا ہوں۔ دوسرا نسخہ نگاہ کی حفاظت کا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت رکھو۔ کسی حسین کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا، صرف دل بے چین ہو جاتا ہے۔ سعدی شیرازی گلستان میں باب عشق جوانی میں فرماتے ہیں، این دید شوق می برد دل بکمند، خواہی کے بس بکس دل ندہی دید بیر ببند۔ یہ بدنگاہی تمہارے دل کو مثل شکار کے اچک لے جائے گی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل سینے سے غائب نہ ہو تو نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر دل سینے سے غائب ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کی حیات کی لذت نکل گئی۔ شاعر جگر مراد آبادی کہتا ہے، دل گیا ساری کائنات گئی، دل گیا رونق حیات گئی۔ حیات کی رونق نکل جاتی ہے، چنانچہ جو بدنگاہی کر رہا ہو آپ اس کے چہرے پر دیکھ لیں، پھٹکار برستی ہوئی نظر آئے گی، رونق نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ گناہ کی ظلمت آنکھوں سے پتہ چل جاتی ہے، جبکہ تقویٰ کی برکت سے آنکھوں میں چمک اور نورانیت رہتی ہے۔ تو حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ ہے نگاہ کی حفاظت، اس پر بھی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور حسن خاتمہ کا نمبر تین نسخہ ہے مسواک کرنا، مسواک کرنے کی سنت کی برکت سے بھی موت کے وقت کلمہ یاد آ جائے گا اور روح آسانی سے نکلے گی۔ اور چوتھا نسخہ قرآن پاک کی یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ اور حسن خاتمہ کا پانچواں نسخہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور حسن خاتمہ کا چھٹا نسخہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرنا۔ نعمت کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ تو جب ہم ایمان پر شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا، جنت کا ٹکٹ مفت میں دے دیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی ہندو کے یہاں پیدا ہو گیا یا عیسائی کے یہاں پیدا ہو گیا تو جو عیسائی یا ہندو کے یہاں پیدا ہوا ہے وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر جنت میں بھیجنا ہوتا تو مسلمان گھرانے میں کیوں نہیں پیدا کرتا؟ ایک صاحب جو علی گڑھ کے کالج کے گریجویٹ تھے، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک عدل کا ہے، ایک فضل کا ہے۔ جیسے آپ نے دو مزدوروں سے یہ طے کیا کہ تم میرے یہاں 8 گھنٹے مزدوری کرو گے اور تم کو 30-30 روپیہ مزدوری ملیں گے۔ دونوں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، آپ نے ایک کو 30 روپے دے دیے اور دوسرے کو عدل کے اعتبار سے 30 روپے بھی دیے، اور اس کے بعد فضلاً جدہ سے لائی ہوئی ایک گھڑی بھی بطور فضل کے دے دی۔ اب پہلا مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے اسے گھڑی کیوں دی، آپ اس سے یہی کہیں گے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا 30 روپے دینے کا وہ پورا کر دیا۔ دونوں کو 30 روپیہ جو دیا یہ میرا عدل ہے، اور جس کو میں نے گھڑی بھی دی تو یہ میرا فضل ہے، اور فضل پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سب کو 15 سال کی عمر میں پہنچنے تک کامل عقل دیتے ہیں، جس سے وہ آسمان اور زمین کو دیکھ کر خدا کی پہچان کر سکتا ہے۔ پھر 15 سال کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لاتا تب جہنم میں بھیجتے۔ چنانچہ کافر کی وہ اولاد جو 15 سال سے پہلے مر جائے وہ جنت میں جائے گی۔ تحقیق دیکھ لو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہی لکھا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انصاف نہ کرنا ہوتا تو کافروں کے بچوں کو بھی جہنم میں ڈال دیتے، لیکن جب تک وہ 15 سال کے نہیں ہو جاتے ان کی عقل بالغ نہیں ہوتی، عقل اس ڈگری اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی جس سے کائنات اور آسمان و زمین کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، اس وقت سے پہلے اگر وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ان کو جنت میں لے جائے گا، لیکن جب صلاحیت پیدا کر لی اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے جنت کا راستہ مزید آسان کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرف ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا عدل بھی دیا یعنی عقل بھی دی اور ساتھ ساتھ ہم پر فضل بھی فرمایا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان لانے کو آسان فرما دیا، تو ہم عدل اور فضل دونوں نعمتوں سے مشرف ہیں۔ کافر عدل سے مشرف ہیں، ان کو ابھی فضل نہیں ملا، لہذا اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ عدل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو عقل کامل دیتا ہے۔ خیر، تو میں نے بیچ میں یہ بات عرض کر دی، بعض وقت لوگوں کو اس میں اشکال ہوتا ہے، تو موجودہ ایمان پر شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ فرمائیں گے جس سے خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا۔ یہ 6 نسخے بیان ہو گئے، اب 7واں نسخہ اور نوٹ کر لیجیے، وہ ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے تھوڑے سے حالات پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 جہاد میں شریک ہوئے، یہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے، 94 سال کی عمر پائی، اور ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 74 ہجری میں جب انتقال فرمایا تو یہ مدینہ کے آخری صحابی تھے، ان کے انتقال سے مدینہ منورہ صحابہ کرام سے خالی ہو گیا، انہی سے یہ سنت عمل مروی ہے، کنہ اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ ہماری خانقاہ میں اور ہماری مسجد میں جو لوگ سیڑھی اوپر چڑھتے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں اور نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں، اس سنت کو زندہ کریں، چاہے دفتروں میں چڑھیے اتریے یا مساجد و مدارس میں، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیجیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جو کہتا ہے تم اس کا جواب دو، یہ جواب دینا مستحب ہے، اس سے اذان کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اذان دینے کا ثواب اتنا تھا کہ جم ہو جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جواب دے دیا کرو تو تم کو بھی وہ ثواب مل جائے گا۔ مؤذنین کے بارے میں مشکات میں لکھا ہے کہ جو 7 برس تک اللہ کے لیے اذان دے اس کی جہنم سے نجات ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر پہلے اذان کا جواب دے دے اور پھر مجھ پر ضرور پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو حلت لہو شفاعتی، حلت لہو کی شرح ہے اے وجبت لہو، یعنی اس کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف کی قبرستان جنت المعلا میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کا ذہن کہاں گیا کہ ملقات میں فرماتے ہیں کہ فیہ اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ، کہ جب شفاعت واجب ہو گئی تو یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی بشارت فرما دی، کیونکہ آپ کی شفاعت کسی کافر کو نہیں ملے گی۔ بولو بھائی کس کو ملے گی؟ مومن کو ملے گی، لہذا یہ دعا پڑھنے والا انشاءاللہ مومن ہو کر مرے گا۔ تو ایمان پر خاتمے کے ساتھ مستحق ہو گئے، یہ آپ کو اکٹھے کہیں نہیں ملیں گے۔ یہاں حضرات علماء موجود ہیں، ان اہل علم حضرات سے پوچھ لیں، ایمان پر خاتمے کے ساتھ مستحق اکٹھے کہیں نہیں ملیں گے، لہذا دعا کریں کہ حسن خاتمہ کے ساتھ مستحق چھپ کر شائع ہو جائیں. الحمدللہ شائع ہوئے بھی ہیں. جو شخص یہ نسخے چھپوائے گا اور اسے پڑھ کر اس پر عمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور وہ جنت میں گیا تو چھپوانے والے شخص کو کتنا ثواب ملے گا. کسی صاحب نے اضافی بات بتائی, اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اس بات کا حوالہ لائیے, کیونکہ کتاب کی شکل میں جب کوئی چیز آتی ہے تو کتاب کا حوالہ, صفحہ نمبر, راوی کا نام, راوی کے کچھ حالات اور پھر اس کی شرح دیکھی جاتی ہے, لیکن اس طرح رسالہ اتنا بڑھ جائے گا کہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسے بہت سے اعمال ہیں جن پر جنت کا وعدہ ہے, میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جہاں محدثین نے لفظ حسن خاتمہ استعمال کیا ہے. اگر یہ 7 عمل بھی ہو جائیں تو بہت ہیں. اگر ہم اس کو زیادہ ضخیم کر لیں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عمل نہیں ہو پاتا, یعنی مشکل ہو جائے گی. آپ خود سوچئے کہ اتنے اعمال ہیں جن پر جنت کے وعدے ہیں, تو اس طرح تو ایک مستقل موٹی کتاب ہو جائے گی, جبکہ 7 اعمال کا یہ رسالہ پتلا سا ہوگا. میں نے اس میں وہی چیزیں دی ہیں جہاں جہاں محدثین اور فقہا نے حسن خاتمہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے. اچھا, آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس بیان کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اللہم انی اسئلک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مجلس و مذاکرے کو قبول فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں جو مجالس ذکر کے لیے ہیں ہم سب کے لیے فیصلہ اور مقدر فرمائے. آپ حضرات سے میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آج کل ذوق ہو رہا ہے, رمضان سے اب تک میں صحت کی حالت میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے آنے جانے سے بتکلف بیان کرتا ہوں, اس لیے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ کی کمزوری کو اور حرارت کو دور فرما دے. میرا سر جلتا رہتا ہے, جب سر پر ہاتھ رکھتا ہوں تو جلتا ہوا پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری بھی اور آپ کی بھی عمر میں برکت نصیب فرمائے. سارے عالم میں اللہ دین کا خوب کام لے اور اتنے بڑے بڑے کام لے کہ قیامت تک اس کے نشانات نہ مٹ سکے. اللہ مجھ کو اور یہاں میرے جتنے احباب کرام جمع ہیں سب کو صاحب نسبت بنا دے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی حیات نصیب فرما دے. اے اللہ, آپ کریم ہیں, آپ اپنی رحمت سے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر ہم کو یہ نعمت عطا فرما دیں. یا اللہ, جن بزرگوں کے تذکرے ہوئے ان کی برکتوں سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے, ہم سب کو اپنا محبوب اور مقبول بنا لیجئے, اور ہر قسم کی برائیوں اور منکرات سے حفاظت کو ہمارا مقدر فرما دیجئے. یا اللہ, جملہ کوتاہیوں پر ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, ہمارے علم میں برکت دے دیجئے, علم کا ذوق و شوق عطا فرمائیے, اور علم کی حالت میں موت نصیب فرمائیے. فقہا نے لکھا ہے کہ طلب علم کی حالت میں موت شہادت کی موت ہوتی ہے. یا اللہ, چاہے تھوڑا علمی مذاکرہ و درس ہو مگر روز ہو, ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين. آرام سے بیٹھ جاؤں, پٹر پٹر نہیں کر کر گھومنا, پھر بند کر دوں گا آنا تمہارا, یہاں اندر گھومنا کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج یوما الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قاعدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی, فقال ما یبکیک؟ قال یبکینی شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء أخفياء الذين إذا غابوا لم يتفقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمه رواه ابن ماجه والبيهقي. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک روز مسجد نبوی کی طرف گئے تو دیکھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ معاذ کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہ بات رلا رہی ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا سا ریا یعنی دکھلاوا بھی شرک ہے, اور یہ کہ جو شخص اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے یعنی اپنے قول و فعل سے اس کو اذیت پہنچائے اس نے گویا اللہ سے جنگ اور مقابلہ کیا, اور جو شخص اللہ سے مقابلہ کرے گا تباہ و رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں پرہیزگاروں اور ان مخفی حال کے گمنام لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ نظروں سے غائب ہوں تو ان کو پوچھا نہ جائے, اور جب موجود ہوں تو ان کو بلایا نہ جائے, اور بلایا جائے تو پاس نہ بٹھایا جائے. ان لوگوں کے دل چراغ ہدایت ہیں کہ اس کے نور سے راہ راست پائی جاتی ہے, اور لوگ ہر تاریخ زمین سے ظاہر و پیدا ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہر تاریخ زمین سے ظاہر و پیدا ہوتے ہیں. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک سے مراد شرک عظیم ہے, یا ایک نوع شرک سے ہے, یعنی وہ نہایت پوشیدہ ہے اور بہت کم لوگ اس سے سالم رہتے ہیں. یعنی دکھلاوا جو ہے یہ ایک شرک ہے اور ایک قسم کی شرک سے ہے, یعنی وہ نہایت پوشیدہ ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچے رہتے ہیں. یعنی اقویا بھی تجائے کا ضعفا, پس یہ من جملہ اسباب گریا سے ہے, اور سبب گریا دوسرا اولیاء کو ایزا دینا ہے, اور اکثر اولیاء پوشیدہ ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اولیاء میرے عرش کے صحن کے درمیان ہیں, ان کو میرے علاوہ نہیں پہچانتے دوسرے. اور انسان بد زبانی سے خالی نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بغیر ارادہ بعض اولیاء کی شان میں گستاخی ہوئی ہو اور ان کو اذیت ہوئی ہو, اور من عادا لی ولیا کا وبال آ پڑے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دیندار وہ ہے جو حق تعالیٰ کے احکام کی عظمت کو پہچانے اور خلق خدا پر شفقت کرے اور شرک جلی اور خفی اور تمام ممنوعات سے پرہیز کرے. بعض مقبول بندے ایسے پوشیدہ ہیں کہ وہ پریشان حال ہیں. روایت ہے کہ رب اشحط اغبر لا یعبا فی لا یعبا بہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض بندے پراگندہ بال غبار آلود ہیں اور لوگ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے, یعنی مخلوق میں بے قدر و منزلت ہوتے ہیں, مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے درجے کے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو سچا کر دیتے ہیں. دنیا کے خاکساروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, تجھے کیا خبر اس گرد و غبار میں در شاہ سوار پوشیدہ ہو. ان کو چراغ ہدایت فرما کر اس حدیث سے یہ بتا دیا گیا کہ خالی خاکساری اور فقیری اور خواری بے اختیاری میں یہ فضیلت نہیں جب تک کہ تقویٰ اور نورانیت باطن میں نہ ہو. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, اور نہیں ہیں ولی اس کے مگر پرہیزگار بندے, پس غیر متقی ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس میں رکوع کی 8 سنتیں. رکوع کی تکبیر کہنا, رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سنتیں جو مذاکرہ کی جا رہی ہیں اس میں یہ سنتیں مردوں کے لحاظ سے ہیں, خواتین کے لیے ایک الگ رسالہ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامن برکاتہم کا ہے جس کا نام ہی خواتین کی نماز ہے. ہمارے گھر پر بھی ہے اور یہاں حضرت الطالبین میں بھی ہے, جس کو لینا ہو لے سکتے ہیں مفت میں. تو یہ جو سنتیں بتائی جا رہی ہیں طریقہ یہ مردوں کے لیے ہے. رکوع کی تکبیر کہنا, رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا, گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا پھیلا کے رکھنا, پیٹ کو بچھا دینا, پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا, سر اور سرین کو برابر رکھنا, رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا, رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ با آواز بلند کہنا, اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں آہستہ سے کہنا, اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غزوات کے بیان میں اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے حدم کا قصہ ہوا. وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک بڑا مفسد قوم خزرج سے تھا اور کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا. پہلے تو آپ کی خبر نبوت کی بیان کرتا تھا، جب آپ مدینہ پہنچے مارے حسد کے مسلمان نہ ہوا اور عداوت میں سرگرم رہتا. بعد غزوہ بدر کے مدینہ سے بھاگ کر قریش سے جا ملا، احد میں آیا تھا، پھر روم کو چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ پر چڑھا لاوے. جب یہ صورت بھی نہ بنی، مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنا دیں، وہ جگہ مشورے کی ہوگی. وہ سفر تبوک سے پہلے مسجد قبا کے متصل بنوا چکے تھے اور آپ سے انہوں نے استدعا کی کہ آپ اس میں چل کر نماز پڑھ لیں، مطلب یہ تھا کہ اس سے جو اس کی رونق ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ اس وقت جہاد کو جاتا ہوں، بعد معاودت کے دیکھا جائے گا. بعد معاودت کے پھر استدعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا الی آخر. آپ نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرما دے اپنی رحمت سے، اور اللہ اپنی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے، اور سنتوں کا عشق ہم سب کو نصیب فرما دے. ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک نیت ہماری عین سنت کے مطابق ہو. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو خوشیاں دکھا، غموں سے ہماری حفاظت فرما، تشویش سے، مصیبت سے، معصیت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے، اور ہم سب کا خاتمہ حسن ایمان پر فرما دیجیے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جملہ ضروریات کے لیے دنیا بھی اخروی اللہ کافی ہو جائیے. اور جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی یا دعاؤں کی تمنا رکھتے تھے، اے اللہ جو نہیں بھی رکھتے، اللہ سب مسلمانوں کو آپ اس نے خاتمہ مقدر فرما دیجیے، اور اللہ ہماری دنیاوی تمام امور کے لیے آپ کافی ہو جائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین. ایک ضروری بات اور ابھی یاد آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ صبح کی مجلس میں بہشتی زیور میں سے آج کل بہترین جہیز کے نام سے ایک مضمون پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. یہ گزشتہ تقریباً 100 برس پہلے کے ایک بزرگ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کو نصیحت کی تھی، اور اس کا ایک رسالہ بن گیا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ دیا. تو یہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. الحمدللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، لوگوں نے اطلاع دی کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا. تو اس میں جو ہے وہ ہماری بچیوں کو جب وہ سسرال جاتی ہیں تو ان کو کس طرح رہنا چاہیے، بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی پیار اور محبت کے انداز میں ان کو نصیحت کی گئی ہے. اس کا نام بہترین جہیز رکھا گیا ہے. بہشتی زیور میں یہ موجود ہے، اس کو پڑھ کر میں سنا رہا ہوں. اب میں استدعا کرتا ہوں تمام سننے والوں سے، کاش کہ یہ میری آواز پھیل جائے، اور کاش کہ ہر گھر میں اس کا مذاکرہ اور مطالعہ کیا جائے. بہت ہی بہترین ہے، اس کی برکت سے گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں ان اخلاق کی اور ان عادات کی کمی، کیا کہوں کہ بالکل ناپید ہیں یہ چیزیں. ہر گھر لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ہر گھر جو ہے وہ غم کا گھر بنا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دین سے بہت دور ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اللہ اور رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اسی لیے مسلمان ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہر گھر میں اس کا تذکرہ ہو، اس کا مطالعہ ہو، اور اپنا محاسبہ ہو کہ ہم اس کے مقابلے میں کیا عمل کر رہے ہیں، ان ہدایات پہ کتنی عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کے دو تین بچے ہیں، بچے ہیں تو